أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات مبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا محترم اشرف ثانی کی چھٹی مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ جس میں ہمارا عنوان تکمیل عاشورہ ہے اور جسے سورہ مبارکہ بقرہ کی 155 اور 156 آیت کے ذیل میں آپ کی سماعت حاضر مدد کر رہے ہیں. تکمیل عاشورہ ایک ایسا موضوع ہے تمام اداداروں نے امام حسین کو دعوت کے لیے کہا، اس لیے کہ ہر کام کو انجام دینے کا ایک طریقہ معین کیا گیا ہے. کسی بھی عقل مند آدمی سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ہر کام کو یا کسی بھی کام کو اپنے دل کے چاہنے کی بنا پر انجام دے. ہر کام کا کوئی نہ کوئی انداز ہے، روش ہے، اس کا کوئی میتھڈ ہے، اور اگر وہ کام انجام دینے والا معصوم ہو تو یقیناً اس کے لیے 100% اس بات کی بنا رکھی جائے گی کہ وہ اس کسی بھی کام کو ایک عقلی منطقی روش کے تحت انجام دے گا. اور دوسری طرف دین کا مزاج یہ ہے کہ کام کو کرنے کے بعد کام کو باقی رکھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک کام ہو جائے اور ختم ہو جائے، نہیں، بلکہ اس کام کو باقی رکھا جائے گا. انبیاء کی تحریکوں کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے اثرات کو محفوظ بناتے ہوئے، اللہ نے خاتمیت سرکار رسالت مآب کا عقیدہ ہمارے سامنے رکھا کہ تمام انبیاء کی رسالت و نبوت ایک مقام پہ آ کے ختم ہو جانے والی ہے. یعنی وہ تمام نبوتیں، وہ رسالتیں جو اللہ نے مختلف انبیاء کے ساتھ بھیجیں، جو اپنے اپنے زمانوں کے تحت، اپنے عصری تقاضوں کے تحت مختلف تحریکوں کی صورت میں سامنے آئیں اور انہوں نے ہدایت کا کام کیا، اس کا لازمی نتیجہ ایک خاتمیت کا عقیدہ رکھتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے تو چلتا چلا جائے، نہیں، بلکہ انسان کو ایک معراج تک پہنچانے کے لیے، کمال تک رسائی کے لیے شریعتوں کی ضرورت رہی، اور وہ شریعت اب سرکارت رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت اور رسالت کے ذیل میں سامنے آئی، اس کو باقی رکھنا. خوب رسول اللہ نے کوششیں کی، تمام انبیاء کی زحمتوں کی لاج رکھی، اب اس کو باقی بھی رکھنا ہے. لہذا عقل یہ کہتی ہے کہ اس نبوت اور رسالت اور اس خاتمیت کے عقیدے کو باقی رہنا چاہیے. لہذا ہر کام جو دین اسلام کی جانب سے ہمیں بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے مقدمات ہیں، اس عمل کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ توجہ سنجیدگی ضروری ہے، اور عمل انجام دینے کے بعد اس کی حفاظت کا انتظام، جس کو امام معصوم کی حدیث کی روشنی میں بیان کیا تھا، الابقاء علی العمل اشد من العمل. کسی کام کو باقی رکھنا، کسی کام پر باقی رہنا اس کام کو انجام دینے سے زیادہ سخت ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. قبل اس کے کہ مزید کچھ نکات عرض کروں، منتظمین کے لیے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ ٹائم کی پابندی کا خیال کیا کریں، اس لیے کہ جتنا مجلس یہ لیٹ ہوتی ہے، آگے پھر سارے پروگرام جو ہیں وہ لیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو جو 7:45 کا ٹائم ہے سالانہ مجلسوں کی وجہ سے، اس پروگرام کو لیٹ نہ کیا کریں، اس کے لیے پھر ہمیں آگے جو ہے سفر کرنے میں کافی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو منتظمین سے گزارش یہی ہے کہ جو 7:45 کا ٹائم ہے اس کو 7:45 ہی رہنے دیں، تاکہ آنے والے پروگرام جو آئندہ دنوں میں ہیں، 3-4 دن جو مزید آپ کی خدمت میں ہیں، اور اس کے بعد بھی کئی اور جگہ حاضر ہونا پڑتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں آسانی ہو سکے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. پس تکمیل عاشورہ ایک تحریک ہے. عاشورہ امام حسین جس کے بانی ہیں، جس کو عرض کیا کہ یہ تحریک کوئی نئی تحریک نہیں ہے، اس کا جوہر، اس کی حقیقت، اس کی روح وہی توحید خداوند عالم ہے. جس طرح تمام انبیاء نے اپنے اپنے زمانوں میں حکم خدا کے تحت ہدایت الہی پہنچائی، سرکار نے اپنے زمانے میں، امام علی نے اپنے زمانے میں، امام حسن نے اپنے زمانے میں، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں. لیکن کیا وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے بعد، چوتھے امام کی تحریک ہے، پانچویں امام کی تحریک ہے، چھٹے امام کی تحریک ہے، پھر سارے ائمہ 11 امام تک، کیوں تمام ائمہ نے امام حسین کی کربلا کو باقی رکھنے کے لیے حکم دیا؟ آخر کیا راز ہے جس کی وجہ سے اس کربلا کے اثرات کو باقی رکھنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام تاکید کر رہے ہیں، زور دے رہے ہیں مجلس ادا پر، گریہ امام حسین علیہ السلام پر؟ یقیناً اس کے پیچھے کوئی راز ہے، یہ بے وجہ نہیں ہے کہ امام نے ایسے ہی کہہ دیا ہو، یا شبیب ان کنت باقین فبکی علی الحسین. 8 امام فرماتے ہیں، شبیب گریہ کرنا چاہتے ہو تو حسین ابن علی پہ گریہ کرو، آخر اس گریہ کا سبب کیا ہے؟ یہ گریہ جس کا امام حکم دے رہا ہے، آیا صرف یہی گریہ ہے کہ ہم صرف 4 آنسو بہائیں امام حسین پر اور اٹھ کے چلے جائیں؟ آیا گریے سے مراد صرف یہی ہے، یا اس گریے کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے؟ اس ماتم کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے؟ یہ سمبولک عزاداری جو شبیہ علم، شبیہ تابوت، شبیہ ذوالجنہ کی صورت میں ہے، اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے؟ یقیناً فلسفہ ہے. اگر امام حکم دے رہا ہے کہ حسین پہ گریہ کیا جائے، تو پھر اس گریے کے پیچھے ایک فلسفہ موجود ہے، کوئی نہ کوئی راز ہے کہ جسے امام بیان کرنا چاہتا ہے. بقول ڈاکٹر علی شریعتی کہ ہمیں اس بات بھی گریہ کرنا چاہیے کہ ہم جیسے پست انسان بیٹھ کر صرف امام حسین پر روئیں، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے ہمارا. اگر گریہ کا جو معمول گریہ رائج ہے کہ گریہ کرو اور مسئلہ ختم، گریہ کرو اور گناہ بخش والو، گریہ کرو اور گناہ صاف کروا لو، 0 میٹر ہو جاؤ اور اس کے بعد دوبارہ سے جا کر نئے سرے سے تو گناہ کرنا شروع کرو، اگر یہ تصور ہیں شہادت امام حسین علیہ السلام سے متعلق، ہرگز ابدا یہ مقصد نہیں ہے گریہ امام حسین کا. آئمہ جو تاکید کریں کہ ایک آنسو، ایک آنسو اس کی قیمت جو ہے وہ بازار خدا میں کوئی نہیں لگا سکتا۔ امام حسین کی محبت اور مصائب میں بہنے والا ایک آنسو، وہ آنکھ خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے جو امام حسین پہ گریہ کرتی ہے۔ یہ وہ راز ہیں، یہ وہ اسرار ہیں جو اس تحریک کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ پس وہ تحریک جو رسول اللہ سے چلی، حضرت علی تک آئی، امام حسن تک آئی، امام حسین تک آئی، اب یہ تحریک جو ہے وہ حسینی تحریک ہے۔ اور بقیہ ائمہ نے اپنی تحریک کا اعلان نہیں کیا، اپنے آپ کو حسینیت میں ضم کر دیا۔ چوتھے امام 35 سال احتجاج کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں امام سجاد جیسی عظیم ہستی، حجت خدا، امام معصوم، ہادی، رہنما، وہ صرف بیٹھ کے گریہ کرے، ہائے حسین کہے؟ یعنی امام کا کام آپ کیا سمجھتے ہیں 35 سال گریہ تھا صرف، اور کوئی کام نہیں کیا امام نے؟ ایک بدقسمتی جو ہماری آئمہ اہل بیت کی معرفت کے سلسلے میں وہ یہی ہے کہ ہم نے آئمہ کی سیرت کو ایک بہت ہی محدود سطح پہ منحصر کر دیا ہے۔ ایک ایم بی اے پی ایچ ڈی کرنے والا جب ہماری زبانی بیان کرتا، وہ تصور جو اہل بیت کی زندگی کا ہمارے زمانوں میں ہے، تو وہ ہنستا ہے، وہ کہتا ہے کیا تمہارے اماموں کو کوئی اور کام نہیں تھا؟ مینجمنٹ کے لحاظ سے تم کہتے ہو امام وقت کا اتنا پابند، امام یہ، امام وہ، امام خدا کا نمائندہ، امام حجت خدا، وہ جو زمین و آسمان کے نظام کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اس امام کا کام یہ کہ صرف بیٹھ کے گریہ کرے، یا واقعی اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے؟ اگر سادے انداز سے دیکھا جائے تو پھر امام کا صرف کام رونا دھونا تھا اور کچھ نہیں تھا، عرف عام میں جو کہا جاتا ہے امام صرف رو رہے ہیں۔ لیکن کیا واقعی ایک امام جیسے عاقل ترین انسان سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے وہ بیٹھ کے صرف گریہ کرے؟ یا اس کے پیچھے کوئی راز ہے؟ یہ امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں، یا امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ جو آئمہ نے مختلف انداز سے اپنے آپ کو حسینی تحریک میں شامل کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حسین و منی سمجھ میں آ گیا، انا من الحسین کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب تک یہ حسینی تحریک باقی رہے گی نبوت باقی رہے گی، جب تک یہ کربلا باقی رہے گی دین باقی رہے گا، جب تک یہ کربلا باقی رہے گی عاشورہ باقی رہے گا، دین و دینی تعلیمات زندہ و باقی رہیں گی۔ لہذا ائمہ نے آج کیا ہے، کوشش یہ کی جا رہی کہ دین کو منہا کر دیا جائے۔ حسین میں سے مائنس کر دو اسلام کو، پوری کوشش یہی ہے۔ اپنوں میں سے بعض مغرض افراد کی اور سامراجی طاقتوں کی، جس کو میں مسلسل 2 دن سے عرض کر رہا ہوں۔ تکمیل عاشورہ یاد رکھیے گا ایک اتنا بڑا ہدف ہے کہ جس میں ہر زمانے کی امت کو ساتھ دینا ہے۔ ہر امام نے اس حسینی تحریک کا ساتھ دیا ہے۔ چوتھے امام دیکھیے 35 سال ساتھ دیا امام نے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ گریہ امام سجاد کا 34 سال 35 برس، یہ بلا وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے فلسفہ ہے۔ امام باقر تاکید کر رہے ہیں کہ عزاداری قائم کی جائے، امام صادق کسی اور انداز سے فضائل عزاداری اور تربت امام حسن و خاک شفا کو بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ساتویں امام اپنے زمانے کے تقاضے کے مطابق، 8ویں امام اور مزید کھلے انداز سے، اور پھر باقی آنے والے ائمہ۔ عرض کر رہا ہوں کہ ہر امام اس حسینی تحریک کے ساتھ شامل ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے آخر؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کربلا، اس عاشورہ کی تکمیل کے لیے چوتھے امام سے لے کر 11 امام تک توجہ کی۔ یہ کوئی معمولی سی فگر نہیں جس کا آپ نظر انداز کر دیں، سرسری انداز دیکھیں، اچھا چوتھے امام، 5ویں امام، 11ویں امام۔ آپ ذرا امامت کو جا کے تصور کریں۔ ہم سمجھتے ہیں امام کیا ہے، وہ صرف ایک خدا کا نمائندہ ہے۔ یہ امامت پہ گفتگو ہونی چاہیے. آج جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں, آج جو ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں شبہات ایجاد کیے جا رہے ہیں امامت سے متعلق, امامت کی صحیح توجیہ نہیں کی گئی, امامت کی صحیح معرفت نہیں بیان کی کہ امامت کیا ہے اور مقام امام کیا ہوتا ہے, نظام امامت کیا ہوتا ہے, اور شہزادی کونین تو اس مجمع میں کہ جس کی بنیاد ہی امامت کے خلاف رکھی گئی ہے, سقیفہ کا مجمع, سقیفہ کے لوگ, سقیفی فکر کے افراد جو علی کا حق دینے کے لیے جمع ہو چکے ہیں کہ حق نہیں دیا جائے گا, اس مجمع میں جا کر در حقیقت سب سے پہلی آواز اگر رسول اللہ کے بعد کسی نے اٹھائی ہے تو جناب زہرا سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں. تاکہ اس شناخت نبوت و رسالت کو باقی رکھا جائے, اس عقیدہ خاتمیت و رسالت کی تحفظ کا انتظام کیا جائے, اس مجمع میں جا کر جس کی بنا یہ ہے, جس کی بنیاد یہ ہے کہ امام کو امامت سے دور کیا جائے, سخوی کی بنیاد یہ ہے. من الامیر و من کل امیر, ہم میں سے ہو تم میں سے ہو, رسول اللہ کسی کو مقرر کر کے نہیں گئے. ہمارا اصل میں جو سب سے بڑا مسئلہ بنیادی اور عقیدتی مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ رسول کے بعد معصوم امام کو ہادی اور رہنما ہونا چاہیے. جناب زہرا اس سقیفی فکر کے مجمع میں جا کر جو سب سے پہلا بوانگ دہل اعلان کر رہی ہیں وہ یہ ہے, جعلنا امامتنا نظام امان للفرق, ہماری امامت تفرقے سے بچانے کے لیے تھی. تم آج جو مہاجر و انصار اور سقیفہ اور غیر سقیفہ میں تقسیم ہو گئے ہو, جناب زہرا یہی کہنا چاہ رہی ہے تم نے امامت کی جو حبل اللہ ہے, وہ آتا سے وہ بے حبل اللہ, تم نے حبل الہی کو چھوڑ دیا. یہ تم کہہ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم, تم نے علی مرتضیٰ کو چھوڑ دیا. اس مجمع میں جا کر تصور کر سکتے ہیں کہ ایک حکومت بنے, ایک نظام قائم ہو جو پچھلے نظام سے بالکل برعکس ہو, نہ قرآنی کوئی دلیل نہ سیرت و سنت رسول سے کوئی شاہد موجود ہے, اور وہ آ کر مثلا اپنے لیے ایک امیر چنے اور وہ جہاں کا کوئی شخص پچھلے نظام کا نمائندہ جائے وہاں جا کے اعلان کرے, کتنی جرأت و شجاعت چاہیے. وہ کام جناب زہرا نے کیا کہ اس تشخص کو باقی رکھنا ہے رسول کے رسالت کے, من کنت مولاہ فہذا علی مولا کے تشخص کو باقی رکھنا ہے, اور پھر امام حسن اور پھر امام حسین. تو یہ وہ راز ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. تکمیل عاشورا اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جو ہر عزادار کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ سوچو کہ تم نے تکمیل کرنی ہے اس عاشورا کی. آپ کہیں گے جناب تکمیل تو امام زمانہ کریں گے. خوب اگر امام زمانہ کریں گے تو پھر کیا فائدہ, جب سارے کم امام زمانہ نہ کرنے ہیں تو لعنت کرنا چھوڑ دیں. لعن اللہ امتن قتلت کا امام کر رہے ہیں, لعنت کافی ہے, امام کی لعنت کافی ہوگی, شافی ہوگی, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر اس عزاداری کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ کیوں دے گا عین طالب بذب المقتول بکربلا, ہر جمعے کے دن جب سورج طلوع ہو جائے تمہارا امام نظر نہ آئے, تمہیں ظہور نہ ہو تو امام کو یاد کرو کہ کہاں ہے وہ ہنسی جو خون حسین کا انتقام لے گی. پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ چھوڑ دو, جب امام نہیں آگے سارے کام کرنے ہیں, نظام خدائی جو ہے وہ امام کے ذریعے سے چل رہا ہے, زمین و آسمان کا نظام جو ہے خدا امام کے توسط سے قائم ہے, تو پھر چھوڑ دو دعا کرنا, پھر زیارت کرنی بھی چھوڑ دو. تمہارے درود و صلوات اور قاتلان حسن میں لعنت بھیجنے کا فلسفہ کیا ہے جب سارے کام امام نے کرنے ہیں؟ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ جو آئمہ شریک ہو رہے ہیں حسینی تحریک میں, اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے گا اس کو. امام ہو کر چوتھے امام, پانچویں امام, چھٹے, ساتویں, آٹھویں, نویں, دسویں, گیارہویں امام, یہ سب امام اپنے آپ کو حسینی تحریک میں کیوں بلا وجہ نہیں ہیں, ایسے نہیں شامل کر رہے, کوئی نہ کوئی سبب ہے جو حسینی تحریک کے ساتھ مل کر, تاکہ اس پورے زمانے میں کہ جب تک امام معصوم بنفس نفیس اپنے جسم کے ساتھ موجود ہے, غیبت میں نہیں گیا, دنیا دیکھ لے, سمجھ لے, ذہن میں اتار لے کہ ہر امام نے حسینیت کی بقا اور تکمیل عاشورہ کے لیے اپنے سر، جب امام ہو کر تکمیل عاشورہ کے لیے کوشش کر رہا ہے تو کیا ہم اور آپ سے کیا اس بات کا تقاضا نہیں کیا گیا کہ ہم اس عاشورہ کی تکمیل کے لیے کوشش کریں؟ یہ جو آپ امام زمانہ کو پکار رہے ہیں، زیارت امام حسین کی پڑھ رہے ہیں، یاد امام زمانہ کو کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے پھر؟ اس کا مطلب ہے امام حسین کی زیارت میں امام زمانہ کا ذکر کیا ہے؟ بھائی چوتھے امام کا ذکر کیوں نہیں ہے جنہوں نے سب سے زیادہ مثلا امام حسین کو یاد رکھا، جنہوں نے کربلا کو بچایا، کربلا کے میسج کو بچایا، جناب زینب نے کربلا کے میسج کو بچایا، ان کا ذکر نہیں ہے، امام زمانہ کا ذکر ہے، چوتھے امام کا ذکر نہیں، پانچویں امام کا ذکر نہیں، چھٹے امام کا ذکر نہیں ہے، یہ امام زمانہ کا کیوں یاد کیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک امام زمانہ ظاہری غیبت میں نہیں گئے تھے، غیبت صغرا کبرا میں، ائمہ کی سیاست یہ تھی، حکمت عملی یہ تھی، پالیسی یہ تھی کہ کربلا کو مقابل محسوس کیا جائے لوگوں کے لیے، ہر زمانے کا امام کربلا میں شامل ہو رہا ہے، یہ بہت ظریف نقطہ ہے۔ تو جب امام ہو رہا ہے تو ہم سے، تو پھر اس عزاداری کا فلسفہ کیا ہے؟ جب سارے کام امام نہیں کرنے تو پھر عزاداری نہ کیجئے، علم نہ اٹھائیے، شبیہ تابوت نہ برآمد کیجئے، شبیہ زلجنہ نہ لے کے آئیے، سینہ کو بھی نہ کیجئے، اماموں سے پیسے بیٹھ کے گرے کے لیے مجلس کرنے کیا ضرورت ہے؟ یہ جو اتنی روڈ بلاک کر رہے ہیں آپ، جلوس نکالنا، اتنا خرچہ کرنا کیا ضرورت ہے؟ یہ جو بار بار ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ عزاداری کے لیے خرچ کرو، عزاداری کو باقی رہنا چاہیے، عزاداری کے ذریعے سے دین کی بقا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے۔ تو تکمیل عاشورہ کے لیے ہر زمانے کی امت کو ساتھ رکھنا ہے۔ اب جو حضرت مسلسل اس عشرے میں تشریف لا رہے ہیں، ان کے ذہن میں موضوع ہے کہ میں کہاں سے گلچینی کر کے اپنی گفتگو کو پیش کر رہا ہوں، اور میں نے عرض کیا تھا کربلا اتنی زیادہ حساس ہے، عاشورہ اتنا زیادہ حساس لینس ہے عاشورہ کے پاس، کہ اگر پوری تاریخ میں، یعنی کربلا سے لے کر اور آج تک، اور آج سے لے کر عصر ظہور تک، اتنا سینسیٹیو لینس لگا ہے کہ معمولی سا معمولی ذرہ بھی اس عاشورہ کربلا کی آنکھ سے اوجھل نہیں ہو سکتا، ایک کردار بھی ہوگا کربلا اسے نکال کے لے آئے گی، ایک کردار بھی ہوگا، ابو موسیٰ اشعری جیسا کردار ہو کربلا لا کے لوگوں کے سامنے لے آئے گی، عمر ابن سعد لعین ہو کربلا لے آئے گی، عبداللہ وہب قلوی جیسا نوجوان جس کی ابھی شادی ہوئی ہے چند دن پہلے، کربلا میں آتا ہے، امام حسین کی یاری و مدد و نصرت کرتا ہے، کربلا اسے لے آتی ہے، خواہ وہ ایک شخص مثبت ہو یا منفی ہو، عمر ابن سعد یہ منفی کردار ہے، ایک شخص ہے، ہر ایک شخص ہے، کربلا لے کر آ گئی، بیان کر دیا، اور صرف یہی نہیں امت کو بھی، گروہ کو بھی، اور امت کے لیے کہا کہ امت سے کیا مراد ہے، قوم سے کیا مراد ہے، جو ایک آئیڈیالوجی رکھتی ہے، وہ آئیڈیالوجی کیا ہے کہ کربلا کی تحریک کی بقا اور تکمیل عاشورہ اسی آئے مجیدہ کے ذیل میں ہی ممکن ہے جس کی تلاوت کی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں یقیناً تمہارا امتحان لیں گے، آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، تھوڑا سا خوف، تھوڑی سی بھوک، جان مال ثمرات کی کمی سے۔ اب کہا بشر الصابرین، گڈ نیوز ہے ان لوگوں کے لیے، مجدہ اور خوشخبری ہے ان افراد کے لیے جس امتحان میں صبر کرنے والے صابر ہیں، بغیر صبر کے یہ امتحان نہ کربلا میں طے ہو سکتا تھا، نہ کربلا کے بعد اسیران کربلا، اور نہ اس زمانے اور ہر زمانے میں، بغیر صبر کے آپ کچھ نہیں کر سکتے، اگر واقعا کامیابی چاہیے، خواہ وہ دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے ہی تگ و دو کیوں نہ ہو، بغیر صبر کے، بغیر استقامت کے، بغیر پائے ثبات کو جمع دینے کے آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بس بشر الصابرین، بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے، خدا نے کہ یہ امتحان لے رہے ہیں، کس کے لیے بشارت ہے؟ بشارت کسے دی جاتی ہے؟ خوشخبری کسے دی جاتی ہے؟ خود جس کا عمل اچھا ہو، جس کا کردار اچھا ہو، جو امتحان میں کامیاب ہو، کہیں گڈ نیوز ہے تمہارے لیے، مژدہ ہے تمہارے لیے، اچھی خبریں ہیں تمہارے لیے. ایک صفت، صابر بن جاؤ. اور صابر بننے کے لیے ایک آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے تمہیں، ایک نظریہ، ایک عقیدہ چاہیے. وہ کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس پہ بھی گفتگو کر چکا ہوں. اب جو حضرات رجوع کرنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پر، وہ شیعہ ٹی وی ڈاٹ نیٹ پہ تقاریر موجود ہیں، اگر ذوق ہو علمی تو آپ اس کو سماعت کر سکتے ہیں. کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کو میں بیان کر چکا ہوں کہ ملکیت الہی کیا ہے. اور الہی راجعون اسی وقت طے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کی ملکیت سمجھ میں آ جائے، اور انسان اپنے آپ کو اس کارخانے قدرت میں کس نگاہ اور حیثیت سے دیکھتا ہے. اور اس امتحان میں کہ جو صبر کے ذریعے سے طے ہونے والا ہے، ہر زمانے کی قوم کو مد نظر رکھا گیا. ہر زمانہ، ہر قوم، ہر دہر و عصر کی امت اس صبر کے ذریعے سے در حقیقت اپنا آپ کو کامیاب کر سکتی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. پس تکمیل عاشورا عامل عاشورا کی بقا کی صورت میں ہی ممکن ہے. ایک تھیوری ہوتی ہے. تھیوری کیا ہوتی ہے؟ تھیوری ہر کسی ایسی چیز کو نہیں کہا جاتا کہ جو آپ کے خیال میں کسی سائنسدان کے ذہن میں آ جائے، سوتے سو اٹھا اور اس نے ایک تھیوری بنا دی. نہیں، تھیوری یعنی نظریہ. نظریہ یعنی جس کے بارے میں اس نے نظر دی ہے، دیکھا ہے، ایکسپیریمنٹ کیا ہے. ویسے کہتے ہیں نیوٹن بیٹھا ہوا تھا، سیب گرا سر پہ، اس نے فوراً وہیں بیٹھے بیٹھے تھیوری نہیں لکھ دی تھی. اس نے تجربہ بار بار کیا، آنکھوں سے، نظر سے دیکھا. جب ثابت ہو گیا مختلف طریقوں سے کہ جناب ایک کشش ثقل ہے جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور زمین پر حیات کی بقا میں ایک اہم کردار اس کشش ثقل کی گریویٹی کا ہے، جو اس کو باقی رکھے ہوئے ہے. جس کو میں نے امام معصوم کی روحانی طاقت سے تعبیر کیا تھا. اب دامت گنجائش نہیں کہ میں گریویٹی کو امام معصوم کی روحانی طاقت سے تعبیر کروں، لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اب مجھے یاد نہیں کسی زمانے میں میں نے اس پر ڈسکس کیا تھا کہ گریویٹی کیا ہے، امام معصوم کیسے زمین و آسمان کے نظام کو قائم رکھا ہوا ہے. بہرحال پھر کبھی صحیح، اس نے ایسے نظریہ نہیں دے دیا، اس نے ایکسپیریمنٹ کیا، تجربہ کیا، ثابت ہوا کئی چیزوں کے متعلق، تب جا کے اس نے ایک تھیوری لکھی. بس تھیوری کے پیچھے کچھ حقائق ہوتے ہیں. ہواؤں میں تھیوری نہیں لکھی جاتی ہے. تھیوری ایسے نہیں ہوتی کہ خواب سے اٹھے ہو لکھ دیا آپ نے، کہ آپ پہ کوئی جی اشعار جیسے نازل ہوتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ یقین کریں گے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، بعض اوقات نصف شب کو بھی میں اٹھ جاتا ہوں، فکر چل رہی ہوتی ہے نا مسلسل، اور کوئی نکتہ آتا ہے میرے ذہن میں، تو آدھی رات کو اٹھ کر بھی اس کو ڈائری میں نوٹ کرتا ہوں تاکہ یہ نکتہ نکل نہیں جائے، فرار نہیں کر جائے. ایسا نہیں کہ ایسی اٹھ کے آ گئے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ نکتہ فراموش نہ کر دوں، اس انگوٹھی کو الٹے ہاتھ میں پہن لیتا ہوں تاکہ یاد آئی انگوٹھی الٹے ہاتھ میں کیوں پہنی ہے، یاد رہے کہ ایک نکتہ آیا تھا. جب بھی یاد آئے گا فوراً لکھ لوں گا. اپنے نوجوان بچوں کا، آج ایک نوجوان بچے نے کہا مولانا آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں لیکن بھول گیا. میں نے کہا بیٹا کاغذ قلم نہ بھی ہو تو موبائل تو 24 گھنٹے تمہارے ساتھ لگا بندھا ہے نا، لگتا ہے ایسا کہ تم موبائل کے ساتھ پیدا ہوئے، موبائل کے ساتھ محشور ہو گئے. وائس ریکارڈ کر لو، جب یاد آئے کوئی سوال آ رہا ہے فوراً ریکارڈ کر لو، اس کے بعد کلپ بنا کے بھیج دو مجھے. ایسا نہیں ہے، شاعر نہیں ہے کوئی نیوٹن کہ جناب نازل ہو رہا ہے فوراً لکھ لیا. نہیں، ایکسپیریمنٹ کیا، تب جا کے جب ثابت ہو گیا مختلف راہوں سے. تو نیوٹن کے قانون کی بقا کس چیز میں ہے؟ جب تک وہ تھیوری زندہ ہے. اس نیوٹن کے قانون کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ ایک اور تھیوری آئے، ایک اور سائنٹسٹ آئے، ایک اور موجد اور سائنسدان آئے، وہ کہے جناب نیوٹن کا یہ قانون باطل ہو گیا، میں اپنی تھیوری پیش کروں گا. کیا صرف اس کے کہہ دینے سے یہ تھیوری باطل ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں. آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں پڑھے لکھے ہیں، کہاں کھلے بندے ہیں، بتائیے، ثابت کیجئے۔ آپ ثابت کریں گے، علمی اکیڈمک ماحول میں جائے گی وہ تھیوری، ریسرچ ہوگی، تنقید ہوگی، پریشر برداشت کرے گی، تب جا کے وہ ایک نئے نظریے کی صورت میں علمی بازار میں قدم رکھ کے اپنے قد کو اونچا کرے گی۔ ایسے نظریے نہیں بن جاتا، ایسے نئے علمی حقائق ایسے نہیں آ جاتے، اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے، گزرنا پڑتا ہے، کندن بننا پڑتا ہے، جلنا پڑتا ہے، تنقید برداشت کرنی پڑتی ہے، پریشر برداشت کرنا پڑتا ہے، تب جا کے ایک نئے نظریہ آتا ہے۔ تو اگر نیوٹن کے اس نظریے کو باطل کرنا ہے تو نیوٹن کے تھیوری کو باطل کرنا ہوگا، وہ تھیوری بیس ہے، بنیاد ہے نیوٹن کے قوانین کی۔ وہ کربلا بھی ایک در حقیقت تحریک ہے، اگر کربلا کی بقا ہے تو کربلا کی تھیوری کی وجہ سے ہے۔ توجہ کیجئے گا، کربلا کی تھیوری، کربلا کی بنیاد، کربلا کی بیس، کربلا کا نظریہ، کربلا کی روح، کربلا کا جوہر جب تک قائم ہے کربلا باقی ہے۔ نیوٹن کا قانون کب تک باقی ہے؟ جب تک اس کا نظریہ باقی ہے۔ نظریہ رد کر دیجئے، نیا نظریہ لے کے آئی جو علمی تنقید برداشت کر لے، وہ اپنی جگہ بنا لے گا۔ آج تک کیوں کوئی کربلا کو مات نہیں دے سکا؟ کیا وجہ ہے کہ اس 1400 سال میں تحریکیں اٹھیں بیٹھیں، انقلاب آئے اٹھے، جھاگ کی طرح ختم ہو گئے؟ کیا وجہ ہے کربلا مات نہیں کھا سکی، کربلا نے شکست تسلیم نہیں کی، کربلا کو دفن نہیں کیا گیا، کربلا کو زنجیروں میں جکڑا گیا، لیکن کربلا آج بھی آزاد ہے، سروں کو تنوں سے کاٹ دیا گیا، کربلا آج بھی ببانگے دہل اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہی ہے، کربلا کو ننگے پیروں چلایا گیا، لیکن کربلا آج بھی قائم و دائم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی تو راز ہے، کوئی تو سر ہے، کوئی تو سیکرٹ ہے اس میں۔ وہ اگر سمجھ میں آ جائے عزاداران امام حسین کو، تو ہم بخوشی آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، جیسے کہ ہارون مکی تیار ہو گیا تھا، کیونکہ اسے اپنے امام پہ یقین تھا۔ ہمیں اپنے امام پہ معذرت کے ساتھ یقین نہیں ہے۔ پہنچا امام کی خدمت میں، سنا وہ واقعہ صرف کہہ کے گزر رہا ہوں، مولا قیا، مولا ظہور، مولا یہ، مولا وہ، مولا تلوار، مولا گا اچھا تندور میں کود جاؤ، ارے مولا آپ تو زندہ زندہ جلائے دے رہے، روز بن جائیں گے ہم تو۔ ہارون مکی گزرے، مولا نے کہا ادھر آؤ، جی مولا، کود جاؤ، ڈکن اٹھایا اندر۔ یہ ہے یقین۔ اگر راز کربلا سمجھ میں آ جائے، تکمیل عاشورہ بقائے عاشورہ کے ذریعے، بقائے عاشورہ فلسفہ و نظریہ عاشورہ، توجہ رکھیے گا، یہ عمارت جو قائم ہے یہ کس سے قائم ہے؟ اینٹوں سے قائم ہے، سریے سے قائم ہے، لوہے سے قائم ہے۔ یہ لوہا گل جائے چھت بیٹھ جائے گی، مٹی اور سیمنٹ کو جو کمپاؤنڈ بنا کے اینٹ بنائی گئی ہے، اگر کم و زیادہ ہو جائے اینٹ زیادہ عرصے نہیں چل سکتی، دیوار بیٹھ جائے گی، عمارت گر جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اس کو دیکھ داغ کے بنایا جاتا ہے۔ اس کا جوہر کیا ہے اس عمارت کا؟ لوہا، سیمنٹ، بجری، لیکن ایک خاص ترکیب اور ایک خاص نسبت اور ریشوں سے اس کو ترتیب دی۔ ایسا نہیں کہ صرف پانی ڈال دیا آپ نے، یا صرف ریت ہی بھر دی، یا صرف مثلاً نواز شریف کی کوئی کمپنی ہو تو جناب برائے نام جی آٹے میں نمک کے برابر تھوڑے سا سیمنٹ ملا دیے، چلو جی۔ نہیں، ایک ترکیب، ایک ریشو ہوتا ہے۔ کربلا کا جوہر، کربلا کی روح اگر جب تک ہے کربلا باقی ہے۔ اور کربلا کی روح کیا ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ وہ چونکہ امام پہ یقین رکھتا تھا لہذا کود گیا۔ ہم چونکہ صرف پیٹنے والے ہیں، اپنے رونے والے ہیں، نظر نیاز والے ہیں، اس سے زیادہ کربلا کی ہمیں معرفت ہے ہی نہیں۔ ہم نے امام سجاد کو 35 سال ایک رونے والا امام بنایا، بس اس کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ امام نے آ کے صرف شاگردوں کی تربیت کی ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، ساتھ امام کو زنجیر میں جکڑا ہوا دکھایا ہے اور امام کو کوئی کام نہیں ہے۔ آٹھویں امام جو ہیں مثلاً والی حدیث قبول کر لیتے ہیں، چند حدیث چند مناظرے کر لیے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ نویں امام کی زندگی تاریکی میں کچھ نہیں پتا ہمیں، دسویں امام نہیں پتا، گیارہویں امام جی فوجی چھاؤنی میں قید کر دیے گئے، کیا جانتے ہیں ہم؟ کیسے سمجھ میں آئے گی؟ پوری چوتھے امام سے لے کر گیارہ امام تک، چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ، آٹھ امام، آٹھ امام، آٹھ امام، یعنی ٹو تھرڈ، بارہ میں سے سمجھیں آپ۔ وہ امام حسینی تحریک میں شریک ہو رہے ہیں، کوئی تو راز ہوگا نا، یہ سوچیں اس کو۔ تو کربلا کی بقا اور تکمیل انہی عوامل اور نظریے کے تحت ممکن ہے کہ جس کی بنیاد پر کربلا باقی ہے، وہ ہے توحید، وہ ہے رسالت، وہ ہے ولایت۔ اس کو سمجھے بغیر کربلا نہیں آ سکتی، کربلا ذہن میں نہیں اتر سکتی۔ لہذا تکمیل عاشورہ کے لیے ہر دور اور ہر زمانے کو کہا ہے، تم جس دور کے انسان ہو کربلا کو بھی یاد رکھو، امام زمانہ کو بھی یاد رکھو۔ امام زمانہ کو پکار رہے ہو، اب آپ دیکھیں کہ روز عاشور، روز عاشور کیا ہے کہ حزن کی کیفیت اپنے اوپر طاری کرو، ایک دوسرے کو تعزیت پیش کرو۔ شاید پوری اس اپنی زندگی میں 30 سال تقریباً یا اس سے زیادہ مجھے مجلس سے پڑھتے ہوئے ہو گئے، اس پورے 30 سال میں کسی نے آ کر مجھے امام حسین کی تعزیت پیش نہیں کی، سوائے ملیر میں ایک جگہ عشرہ پڑھنے گیا شام غریبہ کے بعد، ایک نوجوان مجھ سے گلے مل کے رویا، اس نے کہا آغا آپ کو امام حسین کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ حسین کے غم کو اپنا غم سمجھو، بریانی اور حلیم اور نظر و نیاز میں تقسیم مت کرو، سالانہ مجلسوں میں نہ بانٹو اسے، اسے تاجران خون حسین کے بے قیمت ناروں کے سپرد مت کرو، جہلا کو منبر مت دو۔ سمجھو کہ آپ کہتے ہیں احسن اللہ لک یا رسول اللہ فی ولدک الحسین، یا رسول اللہ آپ کے فرزند حسین کی تعزیت عرض ہے، آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اسوہ عاشور کی زیارت میں، اصل بہت کم لوگ پڑھتے ہیں اسوہ عاشور کی زیارت، جو قیامت کا وقت ہوتا ہے وہاں ہم حلیم کھچڑا اور بریانی کے چکر میں ہوتے ہیں، فاقہ شکنی ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ، جہاں کہا ہے کہ حسین کے گلے پہ چھری پھر رہی ہے اور تم جو ہے رنگ برنگی کھانوں میں اور مشروبوں میں گرفتار ہوتے ہو، وہاں پہ کہا ہے کہ فلسفہ کربلا کے لیے کیا یاد رکھنے کے لیے کیا کرو، سادی غذا سے افطار کرو، یعنی فاقہ شکنی کرو، السلام علیک یا امیر ال، اس کے بعد رسول اللہ کے بعد کس کا نام لیتے ہیں، جناب زہرا کا، امیر المومنین کا نہیں، ماں کا پہلے نام لیا ہے، السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا احسن اللہ لک العظام فی ولدک الحسین، یہ بھی آپ کو تسلیت عرض ہے، امیر المومنین تسلیت عرض ہے، امام حسن تسلیت عرض ہے۔ اور پھر کیا کہا ہے، اگر سارے کام امام نے کرنے تو پھر تعزیت پیش کر کے کیا کرنا ہے آپ نے، یہ تعزیت پیش کر کے کم سے کم دل مغموم ہو، دل غمزدہ ہو، حزن کی کیفیت تاری ہو تھوڑی دیر کے لیے، صحیح سوچو کہ حسین نے قتل ہونا کیوں برداشت کیا، کیوں پامالی کو برداشت کیا، کیوں سکینہ کے لیے راضی ہوئے کہ تماچے لگے، کیوں عباس جیسے غیرت مند بھائی نے برداشت کیا کہ اس کی بہن کے سر سے چادر اترے، تصور کر سکتے ہیں آپ؟ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم، کیا کہتے ہیں آپ، خدا عظیم کرے ہمارے اجر کو اور آپ کے اجر کو، امام حسین کی شہادت میں، امام حسین کے غم میں، وجعلنا وإياكم اور اللہ ہمیں کیا کرے اور آپ کو قرار دے ان افراد میں سے جو امام زمانہ کے ساتھ خون حسین کا بدلہ لیں گے. قسم خدا کی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے کتنے لوگوں نے یہ جملہ پڑھا ہوگا اور دل سے پڑھا ہوگا اور امام زمانہ کو یاد کیا ہوگا. اور اگر نہیں کیا تو توبہ اور استغفار کریں اس بات پر, عذر خواہی کریں امام سے, رسول اللہ سے, پنجتن سے, اہل بیت سے, اور سب سے بڑھ کے خود امام حسین علیہ السلام سے. ایسا نہیں کہہ رہا ہوں, یہ وہ مسائل ہیں جن سے سرسری انداز سے نہیں گزرا جا سکتا. ہمیں شامل ہونا ہے کربلا میں, ہر امت کو شامل ہونا ہے. زیارت امام کی پڑھ رہے ہیں, پکار امام زمانہ کو رہے ہیں. کیوں؟ آخر کیا راز ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ وہ راز وہی ہے کہ جوہر ایک ہے, حسین کی تحریک کا جوہر اور روح اور امام حسین کی تحریک کا جوہر روح ایک ہی ہے, حقیقت ایک ہے. وہ کیا ہے؟ خدا خدا خدا, جسے آج مٹا دیا جا رہا, مٹایا جا رہا ہے. یوں کہوں خدا نظر نہیں آتا, اسلام نظر نہیں آتا. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ, اس لیے نہیں کہ اشہد انک قد مثلا کہ قد مثلا رفعت العلم عباس, اس لیے نہیں کہا کہ تم جو ہے وہ حضرت عباس کا علم اونچا کرو, تم شبیہ ذوالجناح نکالو. امام حسین کی قربانی شبیہ ذوالجناح نکالنے کے لیے نہیں تھی. امام حسین کی قربانی علم عباس, اسٹیل کہو کہ لکڑی کہو, اتنے فٹ کہو, میرا علم آگے ہو, تیرا علم آگے ہو, میری انجمن پہلے پڑے گی, تیری انجمن بعد میں پڑے گی, اس لیے تھی یا کچھ اور مقصد تھا؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ, معصوم کہہ رہے ہیں امام حسین کے لیے. گواہی دو, ہر دور کا انسان جو کربلا میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ گواہی دے. میں گواہی دیتا ہوں. کیسے گواہی دے رہے ہو؟ گواہی تو وہ دیتا ہے جو حاضر ہو, جو آئی وٹنس ہو. تم آئی وٹنس تھے, تم نہیں تو تمہارے باپ دادا نہیں تھے, آٹھ پشتوں تک نہیں تھے, تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ جھوٹی گواہی دے رہے ہو تم. تو خدا جھوٹی گواہی دلوانا چاہ رہا ہے؟ نہیں, آثار دیکھ کے گواہی دے رہے ہیں. شواہد ہیں ہمارے پاس, وزن ہے ہماری اس گواہی میں. دین نظر آ رہا ہے, نماز زندہ ہے, روزہ زندہ ہے, اخلاقیات زندہ ہیں. یہ سب کیا؟ یہ حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے. جب ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. حسین آپ نے امر بالمعروف کیا, آپ نے نیکی کا حکم دیا, آپ نے برائیوں سے روکا. تو کربلا کی روح کیا ہو؟ یہی چیزیں ہوئیں. لہذا کربلا کی تکمیل میں یہی چیزیں کام آئیں گی. نیوٹن کی تھیوری کو اگر نظر انداز کرنا, نئی تھیوری لے کے آئیے. اگر نئی تھیوری آ جائے, اپنے وزن کو ثابت کرے, اس کو قبول کر لیا جائے گا. کربلا کو کیوں نہیں مات دیا گیا؟ کربلا کا جوہر, کربلا کی روح, کربلا کی حقیقت و فلسفہ دین خدا ہے, فطرت انسان ہے. ایک کتاب انگلش میں لکھی جاتی ہے, انگریزی دا انسان پڑھتے ہیں. عربی میں لکھی جاتی ہے, عربی سے شغف رکھنے والے پڑھتے ہیں. اردو میں لکھی جائے گی, اردو طبقہ پڑھے گا. فرینچ میں لکھی جائے گی, فرانسیسی زبان پڑھنے والے اسے پڑھیں گے. کربلا کی کتاب کس زبان میں لکھی گئی ہے؟ کربلا کی کتاب زبان انسانیت میں لکھی گئی ہے, ہر دور کے انسان کے لیے. کیونکہ حقیقت سے متصل ہے نا, خدا سے متصل ہے, حسین کی تحریک انسانیت سے متصل ہے. لہذا ہر دور کا انسان, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اس انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے تو یہ مجلسیں رکھی گئی ہیں کہ مجلس میں آؤ تاکہ انسان بنتے چلے جاؤ. درود وجہ محمد و آل محمد. پس تکمیل عاشورہ یاد رکھیے گا, ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے. پوری دنیا کی تشیع بارڈر لائن پہ کھڑی ہے, پوری دنیا کی تشیع. اپنا کردار ادا کر رہے ہیں معذرت کے سوائے پاکستان کی تشیع کے. جان بوجھ کر پیچھے دھکیلا جا رہا ہے, جان بوجھ کر خرافات اور موہومی رسومات کو عزاداری میں شامل کیا جا رہا ہے جان بوجھ کر. پاکستان کے معروضی حالات میں میں گزشتہ دو دن سے تکرار کر رہا ہوں، آج تیسری دفعہ عمدن تکرار کر رہا ہوں تاکہ جو نئے سامعین ہیں ان تک. اس حالات میں ہمیں اپنے، آپ کو یقین ہے کہ آپ کا دین مدلل ہے، جامع ہے، حق ہے، یقین ہے آپ کو جی؟ کل تک میں جواب تو دیجئے نا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج ہم ببانگ دہل اپنے مکتب کے مدلل ہونے کا، ایتھنٹک ہونے کا، معتبر ہونے کا بیان کرتے، لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ چند جھوٹے واقعات کے ذریعے سے فضیلت اہل بیت کو بیان کیا جا رہا ہے، بازیچہ بن گیا ہے. اس کے پیچھے میں نے بتایا کہ اس وقت تین لوگ ہیں جو اس وقت تشیع کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں. ایک وہ ناخلف ہمارے اپنے ہی افراد ہیں جو مختلف کلپ بنا رہے ہیں، ایک مخالف عقیدے والے جو ہمیشہ سے ہمارا ان کا مقابلہ رہا ہے عقیدتی طور پر، فکری طور پر، اور تیسرے لبرلز ہیں، وہ لبرل افراد جن کو دین سے کوئی کام نہیں ہے، شیعہ سنی سے کوئی کام نہیں ہے، دین کے خلاف زہر اگلتے ہیں. اور اس کے پیچھے جو تحریک ہے چوہتا جو عنصر اس آج کی تشیع کے پیچھے حدوں کے پڑا ہے، وہ قادیانی تحریک ہے. ایک زمانے میں جب یہ گفتگو بہت ہوئی تھی کہ ذوالجناح پاکستان، ذوالجناح نے دیا ہے، لہذا پوری قوم کو چاہیے کہ ذوالجناح کے قدموں کو سجدہ کرے، سنا ہوگا آپ نے، اس پہ ہم نے جواب دیا تھا کچھ چار سال یا پانچ سال قبل، تو اس پہ قادیانی نے بہت شور کیا تھا. پھر جب وہ میرا کلپ گیا اور میری گفتگو گئی تو پھر ان کو منہ توڑ جواب دیا ہم نے، پھر وہ جا کے خاموش ہوا. آج پھر ایک نئے انداز سے قادیانی تحریک جو ہے وہ تشیع کے خلاف ہے، اس لیے کہ آپ کو پتا کہ اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ختم نبوت کا ہے، اور قادیانی کے پیچھے یہ ہے ہمارے سنی جو ہاتھ دھو کے پڑے ہیں ہر چیز میں، جو نا وہ کچھ مسئلہ ہو یا نہیں ہو ختم نبوت کا مسئلہ لے آتے ہیں. خیر یہ بھی جہالت ہے کہ ہر چیز میں ختم نبوت کا مسئلہ نہیں لانا چاہیے. اور قادیانی بھی اگر مسلمان نہیں ہیں لیکن اقلیت میں انسان تو ہیں، ان کو اسلام کے قانون کے مطابق رہنے کا حق تو ہے نا، ایسا تو نہیں کہ گھر پہ چھری پھیر دو. وہ بالآخر مدینہ میں یہودی کافر مشرک سب رہتے تھے، نہیں رہتے تھے رسول اللہ کے دور میں، ان کے اپنے قوانین تھے، اس کے ساتھ رہتے تھے، تو ان کو بھی رہنے. آج کیا ہو رہا ہے کہ ہر، کیونکہ سیاست اب نکل گئی نا، جو پندرہ پندرہ بیس بیس سال سے جی رکن بنے ہوئے تھے اور قابض تھے، اور جی جن کی رالے ٹپک رہی تھی کہ کسی طرح کہیں نہ کہیں اٹک جائیں قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، صدر میں، فلاں میں فلاں میں، جب سب باہر ہو گئے تو اب کچھ نہیں بچا مولویوں کے پاس، لہٰذا یہ لے دے کے ایک ہی ختم نبوت بچا. ہر چیز میں ختم نبوت کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو اچھلنے کودنے کا موقع ملے، تاکہ یہ زندہ رہیں عوام میں، اور کوئی ان کے پاس قسم خدا کی کوئی کام نہیں. قادیانی تحریک اس وقت تشیع کے پیچھے حدوں کے پڑی ہوئی ہے، شواہد ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، لہٰذا ہر کلپ کو فوراً فارورڈ نہ کیا کیجیے. ہمیں ایک عادت ہو گئی ادھر سے سنا آگے کر دیا، ادھر سے سنا آگے کر دیا، تاکہ تشیع کا جو حقیقی چہرہ ہے اس کو داغدار کیا جائے، مسخ کیا جائے. یہ مقصد ہے قادیانی کا، اور قادیانی کو ہر ریجن کے حساب سے، ہر کنٹری کے حساب سے ایک نہ ایک فتنہ سامراج نے کھڑا کیا ہوا ہے. مسلمانوں میں مثلا عربوں میں وہابیت و سلفیت، ہندوستان میں دیوبندیت، پاکستان میں قادیانیت، ایران میں بہائیت کا ایک زمانے بہت سوچا تھا، یا ہر ملک اور ہر ریجن میں ایک نیا فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے تاکہ یہ درگیر رہیں، اور ان کا کام کہ مسلسل یہ ہتھوڑے برسا رہے ہیں دین اور تشیع کے چہرے پر تاکہ اس کو مسخ کیا جائے. اس لیے عرض کر رہا ہوں، لہذا خدا را تھوڑا سا عقل و شعور کا دامن تھامیں، ایسا نہیں ہو کہ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے بہتے چلے جائیں. تکمیل عاشورہ میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، تکمیل عاشورہ امام کے ذریعے سے ہوگی یقیناً، فتح آخری مارکہ امام کے ذریعے سے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ امت کا کوئی کردار نہیں. یہ 313 کیا مطلب؟ اچھا ہمارے ذہن میں یہ بس 313 ہی ہوں گے, بقیہ کچھ نہیں ہوں گے. ہم بیٹھ کے CNN پہ لائیو دیکھیں گے, ہم بیٹھ کے مولا آپ آئیں گے تو ہم ایک گروپ بنائیں گے واٹس اپ پہ, الاجل یا امام زمان, مولا فیس بک پہ جو ہے آپ کے لیے 1,000, 1,50,000 جو ہے وہ آپ کے لیے لائک اور کمنٹس پاس کریں گے, مولا شاباش, مولا گریٹ, مولا یہ, مولا وہ, آپ نے بڑا کر دیا. ہاں سمجھ رہے کہ ہم بیٹھ کے یہ کر رہے ہوں گے, تالیاں بجا رہے ہوں گے, ایسا کوئی سین نہیں ہے بھائی. اگر یہ بھوسا بھرا ہوا ہے کسی کے دماغ میں ڈالا گیا تو اس کو نکال دیجئے. امام کے دور میں وہی کام آنے والا ہے جو کام کا ہوگا, وہی کام کا ہوگا, کہ اس نے آ کے فائنل کرنا ہے. ہم امام غائب کے ماننے والے تو بہت دل دادہ ہیں, امام غائب ہیں نظروں سے, امام قائم کے ماننے والے نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کثرت کے ساتھ کہ جب بھی امام کا نام, امام کا نام لے لو, امام کا لقب لو, اور جب بھی امام کا نام لقب لو قائم تو سر پہ فوراً ہاتھ رکھو یا کھڑے ہو جاؤ احتراب میں. یعنی امام کا لقب بھی تمہیں تحرک دینے والا ہو, ہلانے والا ہو, بیدار کرنے والا ہو, خان سے جھجھوڑنے والا ہو. جمعے کے خطبے میں رسول اللہ کے نام پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں. امام علی کے نام پہ کھڑے ہوتے ہیں جس کی ولایت پر دین قائم ہے؟ نہیں. جناب حسینہ کے نام پہ؟ نہیں. امام حسن حسین؟ نہیں. کس کے نام پہ؟ امام زمانہ کے نام پہ. جس کا نام تمہیں تحرک و بیداری دینے والا ہے, جس کا نام تمہیں ہلانے والا ہے, آگاہ کرنے والا ہے, وہ جب خود آئے گا تو کیا کرے گا؟ توجہ کیجئے گا. ہم امام غائب تو ماننے والے آ رہے ہیں, مولا خود ہی آ کے کریں گے, کیونکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھی موسیٰ کی قوم کی طرح کہتے ہیں, اذهب انت وربك فقاتلا, موسیٰ تم اور ہارون جائیں اور جا کے لڑے, ہم یہاں بیٹھے ہیں, وزارت تقسیم ہو جی تو پھر ہمیں بھی بلا لینا, جب دیکھ کا منہ کھولے تو بتا دینا, ہم بھی آ جائیں گے معذرت کے ساتھ. یہ مزاج یہ ہو گیا ہے ہمارا. تکمیل عاشورہ میں ہر انسان کو, ہر فرد کو, یاد رکھیے کہ میں نے کہا عاشورہ کے بعد وہ لینس سے ہر کردار کو نیکٹ کر دے گا, یہ لینس نہیں بچے گا, وہ حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی. منافق ہو یا مومن ہو, مثبت ہو یا منفی ہو, کھل کے سامنے آئے گا. گنجائش نہیں ہے فرار کی کسی کے لیے کہ وہ کہیں چھپ جائے, کہیں دبک جائے, کہیں اوجھل ہو جائے. کربلا اسے تاریخ سے نکال کے لیا گیا. ایک سوال کا جواب پھر ادھر رہ گیا کہ امام زمانہ جو آ کے انقلاب لائیں گے اور بدلہ لیں گے, کن سے بدلہ لیں گے؟ انشاءاللہ یہ اگلی 2-3 مجالس میں آپ کی سماعت کی نظر کروں گا. اس وقت قادیانی تحریک بہت سرگرم عمل ہے, بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے نوجوانوں کو, بہت ہوشیاری کی ضرورت. ہمارے پاس آئمہ کے معجزے ہیں, ان کو بیان کیجئے. ضروری نہیں کہ ہر جو چیز نظر آئے اس کو بیان کر دیا جائے اور پھر اس کو نشانہ بنایا جائے اور ہنسا جائے. اور صرف ہنسا, کسی فرد کو نہیں, چونکہ تم ممبر بات کہہ رہے ہو. میری درخواست ہے ان لوگوں سے, میں برادرانہ درخواست ہوں, کاش میری آواز پہنچ جائے. اے میرے ذاکر بھائی, اے امام حسین کے ذاکر, اے مجلس پڑھنے والے, اے غم حسین پر رلانے والے, ہر چیز پڑھنے کی نہیں ہوتی ہے, ہر چیز بیان کرنے کی نہیں ہوتی ہے. تمہاری بات کو, تمہاری ادا کو, تمہارے ہاتھ کے اشاروں کو ذرہ بین کی طرح فوکس کیا گیا ہے. تم کیا کر رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو, مائک لانے پہ تم الفاظ کیا ہیں تمہارے, چھوٹی چھوٹی تکالیف میں تمہارے کیا ریئیکشن ہوتا ہے, سب نوٹ کیا جا رہا ہے, سب کا کیا جا رہا ہے, صرف انہی کا نہیں سب کا کیا جا رہا ہے. میری درخواست ہے اپنے تمام ذاکرین علماء سے, خدا را خدا را خدا را اس خون حسین کا پاس رکھیں, اس چھوٹے بھائی کی نصیحت کو سنیں. یہ وہ عاشورہ ہے کہ جس کی بقا کے لیے سورج نے ان خواتین کو ننگے سر دیکھا کہ تاریخ میں کبھی سورج نے زینب کو بغیر چادر کے نہیں دیکھا. جس کے گھر میں بہن ہو نا اور وہ غیرت مند ہو, تو ایک جملہ کہوں گا, ایک عالم کے سامنے صرف یہ جملہ پڑھا گیا کہ زینب بازار میں آ گئی. ایک جملہ پڑھا عباس کی بہن اور بازار میں, اللہ اکبر. جانے کے لیے ایک جملہ کافی ہے انسان کے مر جانے کے لیے, ایک جملہ کافی ہے واقعاً انسان مر جائے. وہ علی جو یہ کہے کہ میری سلطنت میں ایک ذمی عورت سے, غیر مسلم عورت کے پیر سے ایک زیور چھین لیا جائے, ایک ذمی عورت غیر مسلم عورت کے پیر سے مولا علی کی حکومت میں ایک زیور چھین لیا. مولا نے کہا اگر کوئی اس کو سنے اور مر جائے تو وہ حق پہ مرے گا, ظلم ہوا ایک عورت پر. تو تصور کیجئے وہ علی جس کی اپنے گھر کی شہزادیاں کھلے عام بلوے میں مجمع عام میں, اللہ اکبر, علی کے قلب کا کیا عالم ہوگا. اجرکم اللہ, بس عزت دروں. یہ وہ ایام ہے جب اہل بیت کو کوفے لے جایا گیا ہے. ایزان گرامی, جناب سکینہ جو امام حسین کی لاڈلی بیٹی ہیں, سینے پہ سونے والی ہیں, کئی مقامات پر نوک نیزہ پر سر حسین کو پہچان نہیں سکی. کیوں؟ اس لیے کہ سر حسین سب سے آگے ہوتا تھا اور سب سے زیادہ پتھر بھی میرے مولا کے سر کو. یہی وجہ ہے بعض اغا سکینہ پوچھتی من ہاضا, پھوپھی اما یہ کس کا سر ہے, ایک دفعہ کلیجے سے لگا لیتی تھی بیٹا, ارے نہیں پہچانا یہ تیرے مظلوم بابا کا سر ہے. پھوپھی اما آخر کیا وجہ ہے, کہا کہ بیٹا تیرا بابا کا سر سب سے آگے ہوتا ہے, ارے جو دور ہوتا ہے وہ پتھر مار. اجرکم اللہ. عزیزان گرامی, سر عباس کے بارے بھی ملتا ہے, مولا عباس کا سر بھی نیزے پہ نہیں رکتا تھا, جب بھی اونچا کیا جاتا تو ایک دفعہ گر جاتا. کسی نے کہا پتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ عباس کا سر اور سامنے سیدانیوں کے کھلے. اجرکم اللہ, بس عزادارو, اہل بیت کو لایا گیا ہے. عبداللہ عزیز عزدی امیر المومنین کا صحابی ہے, جس کی دونوں آنکھیں امام علی کے ساتھ جنگ میں شہید ہو چکی ہیں, ابن زیاد کے دربار میں موجود تھے عبداللہ عزیز عزدی. ایک دفعہ جب پتہ چلا امام حسین کا قافلہ آیا ہے تو ایک دفعہ للکار کے کہا ابن زیاد تو جھوٹا ابن جھوٹا ہے, تو کذاب ابن کذاب ہے, اور اپنے قبیلے والوں کو آواز دی اے ازدی قبیلے کے لوگوں, کیا میری مدد نہیں کرو گے؟ کیا میری آواز میں آواز نہیں ملاؤ گے؟ میرا دل کہتا ہے سکینہ پھوپھی اماں سے لپٹ گئی ہوگی. پھوپھی اماں, ارے دادا کے صحابی کے قبیلے والے مدد کے لیے ہو, ارے آل نبی زنجیروں میں قید ہو. اجرکم اللہ, بس ادا دارو. ابن زیاد نے کہا اس کو یہیں چھوڑ دو. جب یہ گھر چلے گئے تو کہا کہ اس کو حملہ کر کے گرفتار کر لو, نابینا ہے لیکن علی کا چاہنے والا ہے, حسین کا عزادار ہے. پتہ چلا کہ فوجی آئے ہیں, تلوار نکالی, بیٹی سے کہا بیٹی پیچھے کڑی ہو جا اور بتاتی جا کہاں سے کون آ رہا ہے. اللہ اکبر, حسین کا یہ پہلا مدافع نابینا صحیح تلوار چلا رہا ہے, کبھی دائیں طرف سے بائیں طرف سے. اسی طرح عبداللہ عفیف عزدی نے جان دی. عزادارو, بس آخری روایت عرض کروں گا, مختار بھی قید میں موجود تھے. ایک دفعہ ابن زیاد نے کہا اگر تیرا آقا آ جائے تو کیا تو رہا ہونا پسند کرے گا؟ کہا کہ میں اپنے آقا کے لیے جان دے دوں گا. ایک دفعہ مختار کو بلایا گیا, کہا کہ اپنے آقا سے ملنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میرا آقا کہاں ہے؟ تشت لایا گیا, کپڑا ہٹا, سامنے
اللہ اکبر، سر حسین رکھا تھا، یہ تیرا مولا ہے. ایک دفعہ مختار نے انگڑائی لی، کہا کہ اور ابو الفضل عباس کہاں ہیں، علی اکبر کہاں ہیں. امام سجاد کی آواز آئی، مختار ذرا صبر کر جا، حسین پیادے شہید ہوئے، عباس سرائی میں سو رہے، علی اکبر سینے میں برچی کھا کر، اے ہوئے مختار ذرا صبر کر جا، ارے سید سجاد تنہا نہیں ہے، نبی زادیہ رسن بستا میرے ساتھ ہے.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہم اس خلیل عبادت کو قبول فرما، ہماری اس عزاداری، ہمارے اس گریے کو ہماری معرفت میں اضافے اور تکمیل عاشورہ میں ہمیں اپنی آمادگی ظاہر کرنے کے اسباب میں سے قرار دے. بار الہ ان مرحومین کے صلح ثواب کے لیے مجلس سزا منعقد کی گئی ہے، ان کو سفرہ امام حسین علیہ السلام پر مہمانی عطا فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، ہمیں امام قائم کے ماننے والوں اور ان کے ذریعے سے تکمیل عاشورہ میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما. جب تک دنیا میں رہیں، دین مبین، دین حنیف، اہل بیت کے مطیع و پیروکار اور عزادار رہیں، آخرت میں ان کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.